کیا جو یہ فیصلے ہو رہے ہیں یہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہو رہے ہیں؟ آج کل جو فیصلے ہو رہے ہیں میں اس کا تفصیلی جواب چاہتا ہوں. اور باقی صاحب سے کہوں گا کہ جو بھی جواب دیں اس تسلی پر جواب دیں.
یہ شرط بہت کڑی لگا دی آپ نے کہ تسلی بخش جواب دیں.
یہ تسلی بخش کا مطلب ہمارے یہاں لیا جاتا ہے کہ جو جواب ہمیں چاہیے وہ دیا جائے.
جی
میں تو ہمیشہ لوگوں کو تلقین کرتا ہوں کہ جب ان کی سوچی ہوئی ان کی سمجھی ہوئی بات کے خلاف کوئی بات سامنے آئے تو اس کو انہیں زیادہ توجہ کے ساتھ سننا چاہیے.
ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ نافرمانی بہت ہو رہی ہے معاشرے کے اندر. اس پر آپ تبصرہ کریں. ان کے خیال میں وہی جو آتے ہیں عذاب اور مشکلات وہ اس کے نتیجے میں آتے ہیں نافرمانی کے نتیجے میں. اور ساتھ وہی چاہتے ہیں کہ آپ اس کی وضاحت کریں کہ جو فیصلے ہو رہے ہیں آج کل وہ کس حد تک قرآن سنت کے مطابق ہیں اسی کانٹیکسٹ میں.
دیکھیے جی بات یہ ہے کہ فیصلوں کی بھی دو سطح ہیں. ایک فیصلے وہ ہیں جو ہم بحثیت مجموعی اپنی انفرادی زندگی میں کر رہے ہیں, اس میں اللہ کے دین کی پیروی کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں, نافرمانی کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں. جب تک دنیا قائم ہے یہی صورت رہے گی. ایک یہ ہے کہ جہاں جہاں مسلمانوں کا اجتماعی نظم قائم ہے وہاں اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا جائے. کچھ جگہوں پر اس کا اہتمام ہو رہا ہے, زیادہ تر مسلمانوں کے اجتماعی نظم میں اس کا اہتمام نہیں ہو رہا. یہ وہ بھی جانتے ہیں, یہ ہم بھی جانتے ہیں, لہذا توجہ دلاتے ہیں. مسلمان حکمرانوں کو بھی توجہ دلاتے ہیں, ان کے سیاسی رہنماؤں کو بھی توجہ دلاتے ہیں کہ اللہ کی جو شریعت انہیں دی گئی ہے اس کے وہ انفرادی حیثیت سے بھی پابند ہیں, اس کے اجتماعی حیثیت سے بھی پابند ہیں. جو زندگی کے اجتماعی معاملات سے متعلق شریعت کے احکام ہیں ان کی سب مسلمانوں کو پیروی کرنی چاہیے. بحثیت مجموعی مسلمانوں کا اللہ کے ساتھ, اس کی کتاب کے ساتھ اور اس کی شریعت کے ساتھ وہ تعلق نہیں ہے جو دور اول میں تھا. اس کے کچھ نتائج بھی نکل رہے ہیں, یعنی وہ نتائج اللہ کی ناراضی کی شکل میں نکلتے ہیں. اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مسلمانوں پر ایک محکومی کا عذاب ہے جو اس وقت جاری ہے. یہ تو بحثیت مجموعی معاملہ ہے. باقی رہ گئی یہ بات کہ کسی جگہ سونامی آ جائے یا زلزلہ آ جائے یا یہ چیزیں آ جائے, یہ لازم نہیں ہے کہ عذاب کے طور پر آئیں. یہ اللہ کے عمومی قانون کے تحت تنبیہ کے لیے آتی رہتی ہیں. تنبیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو خبردار
کرنے کے لیے.
روز موت آتی ہے وہ بھی تنبیہ کرتی ہے, حادثے ہوتے ہیں وہ بھی تنبیہ کرتے ہیں تاکہ انسان جاگے اور بیدار ہو.
عبرت کے لیے.
تو اس وجہ سے ان کے بارے میں یہ فیصلہ کر دینا کہ یہ عذاب ہے, کیونکہ اس میں پھر یہ سوال پیدا ہو جائے گا کہ کیا صرف وہی لوگ تھے جنہوں نے اس گناہ کا ارتکاب کیا تھا. تو اس طرح کی چیزوں کو جب تک اللہ کی طرف سے کوئی واضح بات نہ ہو ہمارے سامنے ہمیں اللہ کی طرف نسبت بھی نہیں دینی چاہیے. دیکھیے میں اس میں ایک اصولی بات کی طرف توجہ دلاتا ہوں کہ جب معاملہ دنیا میں کسی چیز کا ہے تو ہم اپنے علم اور تجربے کی بنیاد پر بات کہہ دیں گے, لیکن جب معاملہ اللہ کے پیغمبر کا ہے تو پھر ہمارے پاس قطعی دلیل ہونی چاہیے قرآن سے, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے.
جیسے دین سمجھنے کے لیے پڑھنے کے لیے دو تین مدرسہ میں ایڈمیشن لیا
جی,
تو ان کی ریسٹرکشنز اتنی زیادہ ہیں ڈریس کوڈ کے بارے میں کہ جیسے آپ کو گلوز پہننے ہیں, ساکس پہننے ہیں اور بالکل فیس کور اور آئیز بھی کور نا. اور وہ جو فارم ہمیں دیتے ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں ٹی وی ہے یا نہیں ہے اور آپ نے ٹی وی نہیں دیکھنا, یہ نہیں کرنا. تو اتنی زیادہ ریسٹرکشن اینڈ سیکنڈلی دیر بہیویئر ٹورڈز دا لیڈیز آر سو ہیومیلیٹنگ دیٹ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ان سے ہم کیسے پڑھیں نا. تو آئی لیفٹ تھری ٹائمس مدرسہ. تو مجھے ان سے پوچھنا ہے کہ کون سا مطلب ایزی وے ہے ٹو لرن اباؤٹ اور دین نا.
دین کا علم حاصل کرنا چاہتی ہیں, مدرسوں کا کچھ حال انہوں نے بتایا, وہ کیا کریں؟
میرا خیال تو یہ جی کہ اپنے طور پر دین کے علم کے لیے بہت سے ذرائع اللہ نے پیدا کر دیے, ان کو اختیار کر لیں. عربی زبان سیکھنا چاہیں اگر یہ تو عربی زبان میں بہت سی ایسی کتابیں اب ہیں کہ وہ گھر میں بھی سیکھ سکتی ہیں, یا کسی استاد کا تقرر کر کے, اور ان میں خواتین بھی مل جاتی ہیں, یہ عربی زبان سیکھ سکتی ہیں. قرآن مجید کی تفسیر کے معاملے میں اردو زبان اب بڑی اعلیٰ کتابوں سے مالا مال ہے, اور یہ اس میں بہترین اہل علم کی چیزوں کا انتخاب کر کے اور تمام نقطہ نظر کی چیزیں موجود ہیں, ان کو پڑھ سکتی ہیں. عربی زبان سیکھ لیں گی تو پھر یہ تفسیر کی محاط کتب بھی دیکھ سکتی ہیں. دین پر جو کچھ ہمارے ہاں اردو زبان میں لکھ دیا گیا ہے بہت اعلیٰ درجے کا ہے,
اور انگریزی
میں مل جاتی ہیں چیزیں. تو اس طریقے سے یہ دین کا علم حاصل کر رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مدارس میں بعض اوقات اس طرح کی سختی کی جاتی ہے جو سختی خود دین میں نہیں ہے, لیکن ان کا نقطہ نظر چونکہ یہی ہے تو اس کو اختیار کرتے ہیں. تو میرے نزدیک اس کا پھر دوسرا طریقہ ان کو اختیار کر لینا چاہیے.
ہمارے سائیکائٹری کے اندر بڑے اس طرح پاکستان میں پیشنٹس آتے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر جن آ گیا یا ہمیں نظر لگ گئی ہے
جی.
تو اس سلسلے میں نے بات کرنی تھی, ان کے پاس ایک ہی دلیل ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوا تھا, لیکن میں نے بہت ڈھونڈا, قرآن کی کوئی سی ایسی آیت نہیں تھی جس کے ترجمے سے یہ ثابت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ ہوا تھا ایسا. اور دوسرا میرا یہ سوال تھا کہ وحی خفی کیا چیز ہے؟ میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ کچھ ایسی وحی ہے جو کہ قرآن میں درج نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی یا کوئی ایسی بات. اور تیسرا یہ تھا میرا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ غیب کا علم مجھے نہیں ہے؟ اور بہت سی روایات سے ایسا ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ بندہ جنتی ہے یا جہنمی ہے. اس کے بارے میں مجھے بتائیے پلیز.
وہ سائیکیٹرسٹ ہیں کہ جن کا اثر ہو جانا یا نظر بد کا اثر ہو جانا, وہ جاننا ہی چاہتے ہیں کہ کیا رسول اللہ پر جو اثر کی باتیں کی جاتی ہیں ان کی حقیقت کیا ہے. بلکہ آپ اس پر بھی تبصرہ فرمائیے گا کہ یہ جو نفسیاتی امراض میں ان چیزوں کی ہے کتنی انوالومنٹ.
یہ نفسیاتی امراض کے بارے میں کیونکہ وہ خود اس فن کے باہر ہیں, وہ جانتے ہیں کہ بہت سی ایسی علامات اس میں پیدا ہو جاتی ہیں جو لوگ بالعموم جنوں اور بھوتوں اور اس طرح کی چیزوں کے حوالے سے بیان کرتے ہیں, اس لیے ان کا علاج کرنا چاہیے. اب تو علم میں بہت سی چیزیں ایسی متعین ہو گئی ہیں کہ جن سے ہم بتا سکتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے, خرابی کی وجہ کیا ہے, اور ایسی دوائیں ایجاد ہو گئی ہیں کہ جن سے دو تین منٹ کے اندر بھوت اور جن سب غائب ہو جاتے ہیں. تو لوگوں کو علمی تربیت کرنی چاہیے. بات یہ اس بات رہ گئی یہ بات کہ جن ایک مخلوق کے طور پر ہے, اس کا ذکر تو قرآن میں ہے, یعنی اللہ نے فرشتوں کو بھی ایک مخلوق کے طور پر بنایا ہے, جنوں کو بھی ایک مخلوق کے طور پر بنایا ہے, انسانوں کو بھی بنایا ہے. تو جن اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے, انسانوں کے ساتھ وہ کیا معاملہ کرتے ہیں اس کا تعلق تجربے اور مشاہدے سے. انسانوں کے تجربات بہت سے بیان ہوئے ہیں اور ان کی روشنی میں رائے قائم کرنی چاہیے. جس طرح تجرباتی علوم دوسرے ہیں, ان میں ہم ڈاٹا اکٹھا کرتے ہیں, استقرا کرتے ہیں, چیزوں کا تجربہ کرتے ہیں, اس کے بعد آراء قائم کرتے ہیں. اس میں مذہب کو زیر بحث نہیں لانا چاہیے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کی کوشش کی گئی.
جادو
فنون میں سے ایک فن ہے, علوم میں سے ایک علم ہے. اس کے ذریعے سے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی. دنیا میں دو طرح کے علوم ہیں, ایک مادی علوم ہے, ایک نفسی علوم ہے. تو مادی علوم سے آپ دیکھیے آج کل کیا کیا نقصان پہنچائے جا سکتے ہیں. آپ کو ایسی ریز ایجاد ہو گئی ہے جس سے آپ آدمی کو مار سکتے ہیں. ابھی ہمارے یہاں بہت سے حوادث ہوئے ہیں جس میں لوگ کہتے ہیں کہ کوئی لیزر گن ہے جس سے غالباً کسی کو مارا گیا ہے, اس میں نہیں آتی بعض اوقات. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں نفسی علوم میں بھی موجود ہیں. نفسی علوم پر بھی جدید زمانے میں تحقیقات ہو رہی ہیں, ان کو بھی تحقیقات کی روشنی میں دیکھنا چاہیے. قدیم زمانے میں بہت سے نفسی علوم رہے ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا معاذ اللہ کوئی اثر ہوا نہیں, بالکل کوئی اثر نہیں ہوا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے محفوظ رکھا.
وحی خفی کیا؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک تو قرآن مجید ہے, قرآن مجید اللہ کی کتاب کے طور پر نازل ہوا ہے, لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر تھے. اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کو آپ بہت سی ہدایات دینا ہوتی تھی, بہت سے آپ کے اجتہادات کی تصویر فرمانا ہوتی تھی. تو وہی تو پیغمبر پر بارش کی طرح آتی رہتی ہے, لیکن اس میں سے کون سی چیز قرآن ہے یہ الگ ہے. مثال کے طور پر دیکھیے نا, قرآن مجید ہے, ہر شخص یہ جانتا ہے کہ قرآن مجید کی جو نزولی ترتیب تھی وہ بالکل اور تھی. اس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب آپ ایسے ترتیب دیں, وہ حکم تو قرآن میں کہیں بیان نہیں ہوا.
تو ظاہر ہے کہ اور
ظاہر ہے کہ وہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہوگا, اس کے مطابق آپ نے اس کو اس ترتیب سے مرتب کر دیا.
ان کا تیسرا سوال غم صاحب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا غیب جانتے تھے؟
یہ بات یہ کہ یہ بھی بڑی عجیب سی بات ہے کہ ایک تو ہے کہ ہر غیب کا کوئی علم رکھتا ہو, خدا کے سوا کوئی نہیں رکھتا. دوسری چیز یہ کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو اللہ نے اپنے لیے خاص کر لیا ہے, جیسے قیامت کا علم ہے. تو قرآن مجید میں جگہ جگہ جہاں یہ ذکر آتا ہے وہاں زیادہ تر قیامت ہی کے بارے میں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا علم رکھتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سے غیب ہیں کہ جو کل غیب تھے آج علم کی روشنی میں غیب نہیں رہے. بہت سی چیزیں تھیں جن کو ہم کل نہیں جانتے تھے آج جان گئے, اور بہت سی چیزیں جن کو آج نہیں جانتے ہو سکتا ہے کل جان لیں گے. فلکیات کی کتنی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے آج سے صدی پہلے غیب تھیں آج حاضر ہو چکی ہوئی ہیں. کتنی چیزیں تجربات سے گزر چکی ہیں. تو اس وجہ سے یہ اصطلاح کیا ہے جس کو یہ لوگ بیان کرتے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر تھے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم, جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ آپ کے منصب کی ذمہ داریوں کے لحاظ سے مناسب سمجھتے تھے اس کا علم بھی آپ کو دیتے تھے. بعض اوقات قبل از وقت بھی بعض چیزیں مستقبل کے بارے میں بھی بعض چیزیں آپ کو بتائی گئی. آپ کی پیشین گوئیاں موجود ہیں جو حرف بھارت بعد میں پوری ہوئی. تو اس وجہ سے اللہ الاطلاق ہر چیز کو جانتا ہے کوئی آدمی نہیں, وہ تو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا علم اللہ نے اپنے لیے خاص کر رکھا ہے.
کیا مسلم لیڈیز چھوٹے بال رکھ سکتی ہیں اور ویسٹرن ڈریسز گھر میں پہن سکتی ہیں یا نہیں پہن سکتی؟
کیا مسلم خواتین انگریزی لباس پہن سکتی ہیں گھر میں, وہ خصوصاً پوچھ رہی تھی, اور بال کٹوا سکتی ہیں؟
جی, دونوں میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اصل میں مسلمان خواتین کو جن آداب کا پابند کیا گیا ہے اجنبی مردوں سے ملنے کے معاملے میں, وہ قرآن میں بیان ہو گئے ہیں, ان کا لحاظ کرنا چاہیے. گھر کی زندگی تو آپ کی زندگی ہے, اس میں آپ جو لباس پہننا چاہے پہنے.
اور بال کٹوانے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے؟
کوئی معنی نہیں.
بالکل, عورتوں اور عورتوں کے بال ایک جیسے ہو جائیں پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں.
دیکھیے بات یہ ہے کہ جس چیز سے روکا گیا وہ صرف یہ ہے کہ عورتوں کو عورت رہنا چاہیے, مردوں کو مرد رہنا چاہیے.
ٹھیک,
یعنی بال محض کاٹ لینے سے عورتیں مرد نہیں بن جاتی ہیں, یعنی یہ بالوں کے اپنے اپنے
عورتوں کے طریقے کے بال
ہر دور میں ہوتے رہتے ہیں, عورتوں کے طریقے پر بال کٹوائے بھی جا سکتے ہیں.
جیسے ہمارا پروفیشن ٹیچنگ ہے تو ہمیں انگلش چینلز دیکھنے ہوتے ہیں لائک بی بی سی, سی این این اور انگلش چینلز.
جی جی,
تو کیا ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یہ چینلز دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے؟
ٹھیک, ٹیچنگ کا کام کرتی ہیں اور اس کی ضرورت کے لحاظ سے ان کو انگریزی چینلز نے ذکر کیا, بی بی سی وغیرہ کا انہوں نے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی اجازت میں مسئلہ ہے؟
یہ بی بی سی اور سی این این اس طرح کے چینل ہیں وہ تو ہمارے پاس چینلوں سے بہتر ہوتے ہیں بلکہ, تو وہ دیکھیں, اس میں کوئی ایسی چیز نہیں. اگر کوئی چیز ایسی آئے کہ جو اخلاق کے خلاف ہو یا دل پر برا اثر ڈالتی ہو تو آدمی اپنی نگاہوں میں پستی پیدا کر لیتا ہے اور اس سے گریز کر لیتا ہے, اس کے بعد باقی چیزوں
یعنی علی الاطلاق ایبسلوٹ سینس میں کوئی چیز ان میں سے ناجائز
ایسا نہیں, بالکل بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے یہ کہ ابلاغ کا یہ عظیم ذریعہ ہمارے پاس آ گیا ہے, اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ظاہر ہے کہ انسان اس کو استعمال کرتا ہے, اچھا بھی استعمال کرتا ہے, برا بھی استعمال کرتا ہے. اگر کوئی چیز اخلاقی لحاظ سے, دینی لحاظ سے ان کو غلط محسوس ہوتی ہو تو غزے بسر سے کام لیں.
امریکہ میں رہتے ہوئے ہم لوگ الحمدللہ جب سے میں یہاں پہ 20 سال سے رہ رہا ہوں, میں اور میرے بچے حلال کھاتے ہیں, لیکن کبھی کبھی ہم لوگ ملک سے باہر جاتے ہیں, جیسے میکسیکو چلے گئے یا جمیکا چلے گئے یا آسٹریلیا چلے گئے, وہاں پہ ہوتا تو بیف ہے یا گوٹ ہے یا چکن ہے. تو میرا سوال یہ ہے, وہاں پہ ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ آیا یہ حلال ہے کہ نہیں ہے, تو اس کے لیے کیا ہوگا ہمیں, کیا ہم لوگ بیف چکن یا گوٹ کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے؟ کیونکہ میرے بچے مجھ سے کوشچن کرتے ہیں کہ پاپا کہ ہم یہ کھا سکتے ہیں کہ نہیں, تو اس کیا اس سلسلے میں آپ کو میری رہنمائی کر سکتے ہیں؟
بہت شکریہ جی. ظاہر معلوم نہیں, لیکن ظاہر ہے کہ وہ سور نہیں ہے, لیکن چکن ہے یا لیمب ہے یا بیف ہے, کیا کریں؟
میرا خیال یہ ہے کہ اس میں پہلے تو اصولی بات واضح کر دینی چاہیے, اور وہ یہ کہ یہ اصل میں حلال حرام کا مسئلہ پیدا کہاں سے ہوتا ہے. دیکھیے, اللہ تعالیٰ کو تزکیہ مطلوب ہے, اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمارا بدن بھی پاکیزہ رہے, ہمارا کھانا پینا بھی پاکیزہ ہو اور ہمارے اخلاق بھی پاکیزہ ہو. اب کھانے پینے کی پاکیزگی کے معاملے میں ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ نے کوئی سبزی پکائی ہے کھا لی ہے, آپ نے کوئی دال پکائی ہے کھا لی ہے, اور کوئی اس طرح کی چیز ہے. آپ جب گوشت حاصل کرتے ہیں تو گوشت کسی جاندار سے حاصل کیا جائے گا, جان کو حرمت حاصل ہے, یعنی جان کی حرمت, انسانی جان کی حرمت تو ایسی غیر معمولی حرمت ہے کسی حال میں بھی آپ اس کو پامال نہیں کر سکتے, لیکن جانوروں کی جان بھی خدا کی طرف سے دی ہوئی چیز ہے. اس کو خدا کے اذن اور خدا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر آپ نہیں لیتے تو یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہو سکتی.
یہ منع کر,
یہ صرف خدا کا اذن ہے, یعنی جب تک خدا کا اذن آپ کو حاصل نہیں ہوتا آپ کسی جان کے خلاف اقدام نہیں کر سکتے. جان کی حرمت کو آپ کے ہاں ایک قدر کی حیثیت حاصل رہے, آپ جانے کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے, اس کو ہر وقت مستحضر رکھنے کے لیے یہ ضروری قرار دیا گیا کہ آپ اللہ کے نام پر ذبح کریں گے. ذبح کرنے والا وہ ہوگا جو توحید کو ماننے والا ہو, اور آپ ذبح کریں گے یعنی ایسے طریقے سے اس کی جان لیں گے جس میں خون پورا کا پورا جسم سے نکل جائے. یہ تینوں شرائط پوری ہونی ضروری ہیں. ان کے معاملے میں تو کوئی ابہام نہیں, ان کو قرآن مجید نے نہایت وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا. اب رہ گئی یہ بات کہ آپ کو جو مختلف احوال پیش آتے ہیں اس میں ایک چیز یہ ہے کہ آپ پر واضح ہے کہ یہ حلال ہے کھائیے, کوئی آدمی آپ سے یہ کہتا ہے غیر ممالک میں جی میں نے حلال طریقے سے یہ ذبح کیا ہے, بہت اچھی بات ہے, آپ کو خام خواہ شکوک میں نہیں پڑنا چاہیے اور ہم میں نہیں پڑنا چاہیے, یہ ہمارے دین کا مزاج نہیں ہے. آپ کسی جگہ گئے ہیں اور وہاں غالب کرینا یہ ہے کہ یہاں پر حلال ہی ملے گا, تو وہاں پر کوئی تحقیق تفتیش کرنے کی ضرورت نہیں, آپ کھا لیجئے. جہاں پر غالب کرینا یہ ہے کہ یہاں پر تو کوئی حلال حرام سے واقف ہی نہیں ہے, وہاں آپ کو ضرور سوال کرنا چاہیے, پوچھنا چاہیے, پوچھنے کے بعد ہی کھانا چاہیے. اور اگر یہ معلوم نہیں ہوتا تو پھر بہرحال یہ اللہ کا حکم ہے, اس کی پیروی کرتے ہوئے خواہ وہ بیف ہو خواہ وہ آپ کے ہاں کوئی اور نوعیت کا گوشت ہو, یہ ضروری ہے کہ یہ تینوں شرائط کے ساتھ وہ حاصل کیا جائے. ان میں سے کوئی ایک شرط بھی اگر پوری نہیں ہوگی تو وہ حلال نہیں ہو سکتا.
یعنی وہ اللہ کا نام لے کے ذبح کیا جائے, اور ذبح کرنے والا خود ایمان
رکھتا کو ماننے والا,
اور اس کو طریقہ اس کا ہو جس میں خون اس کا بہے,
جس میں خون,
یہ تین شرطیں ضروری.
یعنی ذبح کا مطلب صرف یہی ہے جو ہمارے ہاں تزکیہ جس کے لیے اصطلاح استعمال کی جاتی ہے, کہ خون بہ جائے کسی بھی طریقے سے بہ جائے.
تو بظاہر لگتا ہے کہ ان کے اس سوال کا جواب یہ کہ ان کو اوائڈ کرنا چاہیے, اس سے بچنا
چاہیے. جو صورتحال وہ بتا رہے ہیں اس میں تو اس سے بچنا,
کیونکہ پھر اس کے متبادل ہیں آپ, وہ پھر سی فوڈ ہے یا مچھلی ہے یا
مچھلی آپ لے سکتے ہیں یا اور اس طرح کا کوئی گوشت.
جو آپ کے کانٹینٹس ہیں جب آپ انٹرول لیتے ہیں بریک کرتے ہیں اس دوران جو اشتہار دکھائے جاتے ہیں
جی جی,
اس میں سے چند ایک اشتہار جو ایک پچھلے سے پچھلی دفعہ دیکھے گئے
جی
اور ابھی بھی نظر سے گزرے, اس میں سے بسا اوقات لڑکیاں اس حالت میں کہ جو شاید سیمی نیوڈ کہنا بھی غلط ہوگا
جی
آلموسٹ نیوڈ جسے کہا جائے, اور اس میں بڑا سجسٹو سا سٹانس لڑکے کا اس کے ساتھ اور عجیب قسم کی صورتحال.
جی
میرے حساب سے آپ جیسے پڑھے لکھے آدمی اور غامدی جیسے اسکالر کی موجودگی میں اس پروگرام سے متعلق جو بھی چیز لوگ دیکھیں گے ٹی وی کی اسکرین کے اوپر دے ول جسٹ کنسیڈر ٹو بی اے نارمل تھنگ این ایکسپٹیڈ تھنگ. یہ سارے لوگ میرے جیسا بندہ جس کو دین سے کوئی بہت زیادہ شاید اس سے پہلے نہیں تھی اور ان دنوں میں تھوڑی بہت کوشش ہوتی ہے سمجھنے کی اگر آپ ایسی چیزیں ان کو فلیش بیک میں کرتے ہیں اور وہ چیز اپنا امپریشن بناتی ہوئی گزر جاتی ہیں تو کنفیوژن عجیب سا ہو جاتا ہے. یہ نہیں سمجھ آ پاتی کہ یہ جو کانٹینٹس ہیں یہ کیا یہ دکھانے صحیح تھے یا نہیں. میرے خیال میں آپ لوگوں کو اپنا اس بات سے فوری طور پہ قطع تعلق ضرور اناؤنس کرنا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ آپ کے اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے. یہ شاید ایڈمنسٹریشن کا کمال تھا یا کیا میرا خیال ہے شاید میسج میرا پہنچ گیا.
دیکھیے میں یہ عرض کروں آپ سے کہ یہ بات اور بھی ذرائع سے پہنچتی ہے. کبھی ہم بھی دیکھتے ہیں ٹی وی پر تو اس پروگرام کے علاوہ بھی کچھ چیزیں وہاں پہ نظر آتی ہیں. اس میں سے بہت سی چیزیں وہ ہوتی ہیں جن پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا, خصوصاً غامدی صاحب کا بالکل نہیں ہے. ایک تو مہمان کے طور پر وہ ہمارے اسٹوڈیوز میں آتے ہیں, ہم اپنے طور پر ان چیزوں کو دیکھتے ضرور ہیں. تو آپ مختصر سے تبصرہ.
میں تو ان سے زیادہ اپنے آپ کو آزردہ محسوس کرتا ہوں جب کبھی ٹیلی ویژن دیکھتا ہوں. یہ حقیقت ہے کہ بعض اشتہارات میں اخلاقی حدود سے آخری درجے میں تجاوز ہوتا ہے, اور یہ صرف دینی مذہبی پروگراموں کے درمیان میں نہیں ہوتا, ہر موقع کے اوپر ہوتا ہے. ایسے ایسے اشتہارات بعض اوقات آ جاتے ہیں کہ کوئی شریف آدمی اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کو دیکھ نہیں سکتا. تو مجھے تو اتنی آزردگی بعض اوقات ہو جاتی ہے کہ مجھے خیال ہوتا ہے کہ پھر اس میڈیا پر جا کر دین کی بات کرنی بھی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. لیکن اس کے بعد میں یہ خیال کرتا ہوں کہ یہ جو کچھ میسر ہے اس میں بہرحال اللہ کی بات پہنچانی چاہیے. تو ہم اپنا نقطہ نظر بیان کرتے رہتے ہیں. ظاہر ہے کہ ایک مہمان کی حیثیت سے جہاں بھی بیٹھے ہوتے ہیں ہمارا کوئی اس کے اوپر اختیار نہیں ہوتا, اپنا نقطہ نظر بیان کرتے رہتے ہیں. اور وہ نقطہ نظر یہی ہے کہ ہماری تہذیب کی بنیادی شناخت حیا ہے, اور ہمارے ہاں اس طرح کے خواہش کو کسی حال میں بھی عام نہیں ہونا چاہیے. ہماری تہذیب کے جو عناصر بیان کیے گئے ہیں ان میں ایک بڑی چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں حیا کے آداب کا لحاظ رکھا جائے, اور اس میں خاص طور پر لباس کیا ہونا چاہیے, بدکوارا لباس نہیں ہونا چاہیے. اشتہارات بھی ہیں تو وہ کسی حد کے اندر ہونے چاہیے. اگر اس کے اندر خواتین بھی آتی ہیں تو ان کو اسلامی تہذیب کے بنیادی اصولوں کا لحاظ کرنا چاہیے. سب باتیں ہم کہہ سکتے ہیں, ہماری حیثیت ایک دائی کی ہے. ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ ایک مذکر ہیں, نصیحت کرنے والے ہیں, تعلیم دینے والے ہیں. یہ کام ہم کر رہے ہیں, اپنی ذمہ داری ہم انجام کر دے دیتے ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار اوقاز میں جا کر دعوت پیش کی ہوگی تو یہی سارے معاملات پیش آئے ہوں گے. لیکن بہرحال اپنے اپنی بات کہی, ہم اپنی بات کہہ رہے ہیں, اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس معاملے میں اپنا نقطہ نظر بھی بیان کرتے رہے. جن چیزوں پر ہمارا اختیار نہیں ہے وہاں ہم مسئول بھی نہیں ہیں. یہ چونکہ غیر معمولی ذریعہ ہے دین کی بات پہنچانے کا, تو جہاں اس کے ذریعے سے دوسری چیزیں پہنچ رہی ہیں وہاں یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کے درمیان میں اصل بات بھی پہنچا دی جائے اور حق بھی واضح کر دیا جائے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پورے معاشرے کا مزاج بدلے, سوچنے کا انداز بدلے. وہ لوگ جو اشتہارات بناتے ہیں ان کو اس چیز کی طرف متوجہ کرے کہ وہ کم سے کم اس میں اس معاشرے کی تہذیبی اقدار اور اخلاقی اقدار کا لحاظ رکھیں. ہم بھی یہ کہتے ہیں, ڈاکٹر صاحب نے بھی یہی بات کہی جنہوں نے سوال کیا ہے, اور میرا خیال یہ ہے کہ اس درد میں ہم سب شریک ہیں. مجھے تو یہ احساس ہوتا ہے کہ خود ان چینل کو چلانے والے لوگ بھی یہ محسوس کرتے ہوں گے, لیکن بہرحال بعض مجبوریاں جو اس کا باعث بن جاتی.
انسان کا خون جو ہے یا اس طرح کے آرگنز جو ہم نے پڑھا ہے وہ حرام ہے دوسرے بندے کے لیے. تو یہ آرگن ٹرانسپلانٹ کا جہاں تک ہے, لیور ٹرانسپلانٹ ہم کرتے ہیں, ہارٹ ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں, تو یہ پاسبل ہے کہ ہاں یہ مذہب کے ہمارے مذہب کے لحاظ سے اس کا کیا ہے قرآن شریف میں.
آرگن ٹرانسپلانٹیشن کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟
یہ بالکل جائز ہے جی, اس میں کوئی معنی نہیں ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یہ بات کہ یہ حرام ہے, یہ کیا کسی قرآن کی آیت میں بیان ہوا ہے یا حدیث میں بیان ہوا ہے, یہ اصل میں علماء کا ایک اجتہاد تھا. اب اس کی غلطی آہستہ آہستہ واضح ہوتی چلی جا رہی ہے, اس کی کوئی بنیاد نہیں تھی. تو میرے نزدیک انسانی جسم ہے, اگر آپ نے کسی دوسرے کو فائدہ پہنچانے کے لیے کوئی وصیت کر دیا اور اس کے لحاظ سے کوئی عضو دوسرے کو دے دیا گیا ہے تو اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ آدمی جب میدان جہاد میں اترتا ہے تو اس وقت بھی اپنے اعضاء کی بعض اوقات قربانی دیتا ہے, بعض اوقات پورے کے پورے وجود کی قربانی دے دیتا ہے. تو میں تو اس کو کسی لحاظ سے بھی ناجائز یا حرام یا مکروہ نہیں سمجھتا.
بلکہ اگر یہ کسی کے کام آ جائے تو قابل اجر بھی ہو سکتا ہے.
اس میں کیا شک ہے, اب ایک آدمی اس طریقے سے وصیت کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اچھے جذبات کے ساتھ کرتا ہے, اور اچھے جذبے سے جو نیکی کا کام بھی کیا جاتا ہے وہ آپ کے لیے باعث اجر ہوتا ہے. آپ اپنا کمایا ہوا پیسہ دیتے ہیں, اسی طرح آپ نیازا بھی دے سکتے ہیں. لیکن بہرحال یہ اسی طرح دینے چاہیے کہ آپ کو زندگی میں اس سے نقصان نہ پہنچے, کیونکہ جو ذمہ داریاں آپ پر ڈالی گئی ہیں وہ آپ نے ادا کرنی ہیں. موت کے بعد یا جس طریقے سے عام طور پر ہمارے یہاں ہوتا ہے اس میں اگر کسی عضو کو آپ دوسرے کو دے دیتے ہیں تو اس کے جو دلائل دیے جاتے ہیں ان دلائل کا آپ جائزہ لے کے دیکھیں وہ بڑے کمزور دلائل ہیں.
جو عقیقہ کیا جا رہا ہے بچے کی پیدائش پہ
جی
اس کی کیا حقیقت ہے؟
عقیقے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے یا حقیقت کیا ہے عقیقے کی؟
کچھ بھی نہیں, رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا اس کے بارے میں, عربوں کے ہاں ایک رواج تھا چلا آ رہا پہلے سے, تو آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ میں اس کا نام تو کوئی پسند نہیں کرتا زیادہ, لیکن اگر کوئی آدمی اپنے بچوں پر قربانی کرنا چاہے, قربانی ایک عبادت ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی, آپ اس کی شکر گزاری میں نفل پڑھتے ہیں یا آپ کوئی انفاق کرتے ہیں, اسی طرح اگر آپ قربانی کرنا چاہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے, آپ قربانی کیجئے, قربانی عبادات میں سے ہے, اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ ایک روایت کے طور پر ہمارے وہ جاری ہو گئی, لیکن اصل میں یہ اتنی سی بات, یہ قربانی پہلے سے دین میں ایک عبادت ہے, قربانی آپ کرتے ہیں اور یہ نیکی کا کام ہے, نیکی کے تمام کام جتنے ہیں خواہ وہ نماز ہو خواہ روزہ ہو خواہ حج ہو یا زکوٰۃ ہو, کوئی بھی نیکی کا کام جو ہے یہ جس طریقے سے فرض کیا جاتا ہے اسی طرح آپ اسے نفل کے طور پر بھی کر سکتے ہیں. قرآن نے اس کو اصول کے طور پر بیان کر دیا کہ وہ من تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم, ایک اصول بیان کر دیا کہ ہر وہ کام جو اللہ نے تم پر فرض کیا ہے وہ ایک نیکی کے کام کے طور پر نفل کی حیثیت سے بھی کیا جا سکتا ہے, تو قربانی آپ جب چاہیں نفل کر سکتے ہیں اور یہ قربانی شکرانے کی قربانی ہے, یہ آپ جب چاہیں کر سکتے ہیں, اس کے لیے کوئی خاص مقرر نہیں کیا گیا طریقہ, اللہ آپ کو توفیق دے آپ ایک جانور ذبح کر دیں آپ دو جانور ذبح کر دیں, آپ کو خوشی ہوئی ہے آپ کو اللہ نے ایک نعمت دی ہے اس پہ شکر گزاری کے جذبے کے ساتھ آپ قربانی کی.
کیا یہ بات ایسے ہے کہ کچھ دوسرے فقہا جو ہیں وہ اس کو سنت کہتے ہیں اور ضروری سمجھتے ہیں, اور دلچسپ بات یہ کہ انہوں نے خاص طور سے کہا کہ میرا حنفی فقہ سے تعلق ہے, اور وہ ایک سوال دوسرا ان کا اس اعتبار سے, تو میں آپ سے جاننا ہی چاہتا ہوں کہ اس کی فقہی جو اپلیکیشن کے بارے میں آپ کی رائے مختلف ہے. سنتے ہیں کہ خود امام حنیفہ کی رائے جو ہے وہ عقیقے کے بارے میں مختلف ہے اوروں سے.
یہ امام حنیفہ تو یہ کہتے ہیں کوئی چیز نہیں ہے,
یہ کوئی چیز نہیں
ہے. ان کے جو دونوں شاگرد ہیں امام ابو یوسف اور امام محمد, انہوں نے اس کو فقہ حنفی میں پھر داخل کیا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سی روایات میں اس کا ذکر آ گیا ہے, لیکن تمام روایات کو جمع کیا جائے تو امام ابو حنیفہ کی بات ہی درست معلوم ہوتی ہے. یعنی وہ گویا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ اپنی جگہ کوئی الگ سے دینی حکم نہیں ہے, قربانی کا جو حکم دیا گیا ہے اسی حکم کی فرع ہے. یعنی آپ قربانی کسی موقع پہ کر سکتے ہیں, بچوں کی ولادت بھی ایک ایسا موقع ہوتا ہے جس میں انسان کے اندر شکر گزاری کے جذبات ہوتے ہیں, تو اس طرح کے موقعوں پر وہ قربانی کرے, اور اگر شوق سے قربانی کرے تو یہ نیکی کا کام ہے خیر کا کام ہے, اس لیے ضرور کریں, لیکن یہ کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کو لازم یا واجب
الگ سے وہ دینی حکم نہیں.
تو میرے نزدیک امام صاحب کا جو موقف ہے اس معاملے میں وہ قرآن سنت کی روشنی میں زیادہ بہتر ہے, تمام روایتوں کو جمع کریں تو انہیں کی بات ٹھیک معلوم ہوتی.
سر میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا تنہائی میں مرد اور عورت آپس میں نکاح کر سکتے ہیں؟
نکاح کیا ایک مرد اور ایک عورت اپنے طور پر کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ پبلک میں اعلان نہیں ہوا غالباً اسی پہلو سے.
دیکھیے نکاح نام ہے اس چیز کا کہ آپ کا تعلق واضح ہو گیا, یعنی لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ آج سے یہ مرد اور یہ عورت میاں بیوی کی حیثیت سے رہیں گے, تو اس وجہ سے یہ خفیہ تو نہیں ہو سکتا. نکاح نام ہی اصل میں اعلانیہ تعلق کا ہے, آپ نے اعلان جب کتنے لوگوں میں کرنا ہے یہ ایک الگ بحث ہے, یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ چند لوگوں کے علم میں ہو, لیکن بہرحال اس کو ڈاکومنٹ ہو جانا چاہیے, اس کے کوئی گواہ ہونے چاہیے, اور یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ آج سے یہ میاں بیوی ہے, تاکہ اس تعلق کو کل کوئی موضوع بحث نہ بنائے, بچوں کی ولادت اور نسب کے بارے میں کوئی شبہ پیدا نہ ہو. یہ چیزیں نکاح کے لیے ضروری ہے. نکاح نام ہی اس کا ہے کہ ایک ڈکلیئرڈ اعلانیہ تعلق ہے جو آپ نے قائم کر لیا.
ٹھیک,
اب وہ اعلان کس دائرے میں ہوا ہے اس میں بحث ہو سکتی ہے.
میرا سوال یہ کہ بہت سے سرکاری ملازم اکثر بلکہ وہ رشوت لے کر بہت ساری جائیدادیں بنا لیتے ہیں
جی,
اس کے بعد ریٹائر ہو جاتے ہیں توبہ کر لیتے ہیں
جی,
تو وہ جو ان کے پاس جائیداد ہے کیا اس میں نماز روزہ ان کے گھر میں کیا وہ چیزیں جائز ہیں, یا ان جائیداد کا وہ کیا کریں پھر؟ وہ یہ تو چیز ہے نا کہ آپ آخری عمر میں توبہ کر لیتے ہیں مرنے سے پہلے اور ساری عمر کماتے رہتے ہیں, تو اس بارے میں یہ بڑا اہم سوال ہے ہمارے معاشرے کا, کائنڈلی اس کے بارے میں کچھ بتا.
جی بہت شکریہ جی. سرکاری ملازم کچھ غلط ذرائع سے کچھ جائیداد بنا لی, پھر کچھ توبہ کر لی, اب نماز روزہ ہے سب, کیا کریں؟
یہ بات یہ ہے کہ ہر وہ جرم جس کا آدمی نے ارتکاب کیا ہے اور اس کی تلافی ہو سکتی ہے اس کی تلافی کرنی چاہیے. اگر یہ معلوم ہے متعین ہے کہ کسی کی جائیداد لی گئی ہے یا کوئی ناجائز ذریعہ اختیار کیا گیا ہے اور اب اس کے حقدار موجود ہے, تو پھر تو آپ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے اس کو. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ حقدار متعین نہیں ہوتے, یعنی زندگی پوری بسر کی ہے اس میں کوئی رشوت لی ہے، اس طرح کا معاملہ کیا ہے، اور متعین نہیں بتایا جا سکتا کہ فلاں حقدار ہے، تو اس میں بھی بہتر رویہ یہی ہے کہ آدمی پھر زیادہ سے زیادہ خدا کی راہ میں انفاق کرے، غریبوں کی مدد کرے، اور پھر اللہ سے توبہ استغفار بھی کرتا رہے، اور یہ بات سمجھ لے کہ جو بھی اس طرح کا معاملہ ہوا ہے اس کی تلافی کے بغیر اس کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی.
وہ اس نے وہ حق حاصل کیا جو اس کا نہیں تھا، اس کو لوٹانا ہے،
اس کو لوٹانا ہے.
سر میں نے یہ کوشچن کرنا ہے کہ شادی سے پہلے جو ہے وہ عشق کرنا جائز ہے نہیں کسی لڑکی سے، عشق یا محبت وغیرہ؟
جی
یہ سب پوچھوا رہے ہیں.
شادی سے پہلے کوئی عشق و محبت کچھ نہ کچھ اگر ایسی بات ہو جائے تو یہ کیسا ہے، اس کا کیا کرنا چاہیے؟
میرا خیال اس کے دو پہلو ہیں جی. ایک تو یہ ہے کہ آدمی کو محبت ہو گئی، یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس میں آدمی کا اپنا اختیار ہوتا ہے، اس پر دین بھی کوئی پابندی نہیں لگاتا. محبت ہو گئی، اخلاقی حدود میں رہیے. اللہ نے جو اخلاقی حدود قائم کر رکھے ہوئے ہیں اور جن کی کسی حال میں بھی آدمی کو خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے، اس سے ہر مسلمان واقف ہے. تو ان حدود کے اندر آخر محبت ہوگی، تعلق خاطر ہوگا تو شادی ہوگی. تو اس وجہ سے اپنی ذات میں یہ کوئی ممنوع چیز نہیں. یہ کیا ہے کہ آپ باقاعدہ عشق کریں، یعنی پلاننگ کریں، منصوبہ بندی کریں. تو یہ جو انہوں نے لفظ استعمال کیا ہوا ہے تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد تو پھر وہ تمام اخلاقی اقدار جن پر معاشرہ قائم ہے، جن پر تمدن قائم ہے، وہ برباد ہونے شروع ہو جاتے ہیں. ایک فطری آدمی کے اندر جذبہ ہوتا ہے، وہ پیدا ہو گیا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جلد سے جلد کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو قانون کے حدود میں لے آیا جائے.